لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک نعمت انسان کا ضمیر ہے. ضمیر کہتے ہیں انسان کے اندر کی وہ قوت جو اس کو نیکی کی طرف کھینچتی ہے، وہ فکر کی جذبہ جو اس کو صحیح انسان بننے کی تلقین کرتا ہے اور انسان کو اپنی اصل حالت بتاتا رہتا ہے. وہ انسان کو سمجھاتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، تمہاری اصل حقیقت کیا ہے. اس لیے کہ کئی مرتبہ انسان ایک دماغ میں دو دماغ بنا لیتا ہے، ایک شخصیت میں دو شخصیتیں ہوتی ہیں، تنہائی میں اس کی حیثیت اور، محفل میں اس کی حیثیت اور. ایسی منافقانہ زندگی بن جاتی ہے کہ وہ محفل میں اللہ کی دوستی کے دعوے کرتا ہے اور تنہائیوں میں شیطان کی اتباع کرتا ہے. ظاہر میں وہ نیک بن کر رہتا ہے اور اندر اس کے گناہوں کے ایسے منصوبے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے گناہ کرتا ہے. اس دوغلے پن سے روکنے کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو ضمیر کی نعمت عطا فرمائی. ارشاد فرمایا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان اپنے آپ سے اچھی طرح واقف اور خبردار ہے. ولو القا معاذیرہ، اگرچہ دوسروں کے سامنے بہانے بازی بناتا پھرے. ہر انسان کو اپنی اوقات کا پتہ ہوتا ہے، اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے سامنے تو میں سجا سجا کے چہرے اچھا بن کے آ جاتا ہوں، لیکن میری اصلیت کیا ہے. یہ بڑی نعمت ہے، اس لیے کبھی کبھی اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کر کے پوچھا کریں کہ میں کتنے پانی میں ہوں. کسی عارف نے کہا کہ اگر اپنے بارے میں معلوم کرنا ہے تو اپنے دل سے گواہی دو. دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے. تو انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے. ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ. کئی مرتبہ انسان دوسروں کے سامنے اور ہوتا ہے، اندر اور ہوتا ہے. اس فرق کو ختم کرنے کے لیے، قول اور فعل کا فرق ختم ہو جائے، حال اور قال کا فرق ختم ہو جائے، محفل اور تنہائی کی زندگی ایک ہو جائے، خلوت اور جلوت میں انسان کو اللہ کا ڈر محسوس رہے، اس کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو ضمیر کی نعمت عطا فرمائی، جو انسان کو بتاتی ہے کہ تمہاری اصل حقیقت کیا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے اور بڑا انعام ہے. اس لیے کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو اندر سے دل اس کو ملامت کرتا ہے, شرمندہ کرتا ہے کہ تم نے کتنا برا کام کیا. اس کا مطلب ہے کہ ضمیر ابھی زندہ ہے. کئی مرتبہ انسان اتنا بہرا بن جاتا ہے کہ اندر سے ضمیر چیختا ہے, پکارتا ہے, وہ اس کی بات پہ دھیان نہیں دیتا, کان نہیں گھرتا, گناہوں میں پڑا رہتا ہے, حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے ضمیر کی آواز بھی گناہوں میں دب جاتی ہے, ضمیر مردہ ہو جاتا ہے, اور انسان کو گناہوں میں پھر لطف اور مزہ آتا ہے کہ اس کو نیکی کی طرف کی توفیق چھن جاتی ہے. جس انسان کا ضمیر زندہ ہو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھی ہے. اس لیے اس ضمیر کو انسان استعمال کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرے. ہر انسان کو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی پہچان دی ہے, لہذا باطل کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی ایسا کام کرے کہ جس کو چھپا کے کرے, لوگ نہ دیکھیں, ایسا نہ ہو مجھے شرمندگی ہو, تو وہ سمجھ لے کہ یہ شریعت کے خلاف کام ہے. جو کام بھی شریعت کے مطابق ہوگا اس میں شرمندگی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا. اس لیے تو فرما دیا گیا استقف قلبك ولو استاق المفتیون, اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ مفتی بتانے والا کوئی نہیں اور تمہیں حق اور باطل کا پتہ نہیں, نیکی اور گناہ کا پتہ نہیں, اور معلوم کرنا چاہتی ہو کہ اس میں نیکی کا کام کیا ہے, میں ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں, تو اپنے دل کی طرف دھیان دینا. جب دل کو دھڑکتا محسوس کریں اور دل میں ڈر محسوس کریں کہ لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے میری اس بات کا, میرے کام کا, تو یہ پہچان ہے کہ آپ گناہ کا کام کر رہی ہیں. نیکی کے کام کے وقت دل کے اندر تسلی ہوتی ہے, کوئی ڈر خوف ایسا مخلوق کی رسوائی کا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کتنے قریب ہیں جس نے ہماری اصلاح کے لیے یہ ضمیر کی دولت اور نعمت ہمیں عطا فرما دی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. سچ بات یہی ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہمارا نفس ہے. اگر ہم اسے نہ پہچان سکے تو ہم کسی اور کو کیا پہچانیں گے. اپنی پہچان کے لیے آج کا یہ عنوان تجویز کیا گیا, معرفت نفس, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر کیا ہے اور ہمیں کیا بننا ہے. تو سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے, ہر انسان کے اندر تین طرح کے جذبات ہوتے ہیں. ایک حیوانیت کا جذبہ, جو حیوانوں کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے, مثلا کھانا پینا, شہوت کا پورا کرنا. حیوانوں کا یہی کام ہے, وہ ہر وقت چرتے ہیں, خوب کھاتے ہیں پیتے ہیں, اور جب ان کو خواہش ہو وہ اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں. تو یہ پکی حیوانیت والا کام ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی انسان کے اندر رکھ دیا. انسان کو چاہیے کہ وہ اس جذبے کو اپنے کنٹرول میں رکھے, کیونکہ اگر کنٹرول سے یہ بڑھ جائے تو انسان کے لیے نقصان دہ ہے, اور اگر قابو میں رہے تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے. کھانا پینا جہاں ضرورت ہے وہاں انسان کھانے کا چسکا اگر پیدا کر بیٹھے, کھانے کا چٹورا بن جائے, تو پھر یہ چیز انسان کو نقصان دیتی ہے. نہ اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے, نہ اس کو حلال اور حرام کی پرواہ رہتی ہے, اور وہ انسان اپنی عزت گوا بیٹھتا ہے, اس لیے کہ کھانے پینے میں اس کا اوپر اپنا کنٹرول نہیں ہوتا. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے, کہ زیادہ کھانے پینے کے زیادہ بہت نقصانات ہیں، بسیار خوری، زیادہ کھانا، اس کے بہت نقصان ہیں. پہلا نقصان تو یہ کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان پر شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نوجوانوں کو کہ جو ابھی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، یا بیواؤں کو کہ جو بغیر شوہر کے زندگی گزارتی ہیں، زیادہ روزے رکھنے کا حکم فرمایا، اس لیے کہ بھوکے رہنے سے انسان کی شہوت ٹوٹتی ہے اور انسان کے لیے اپنے آپ پہ قابو پانا آسان ہوتا ہے. جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا شہوت قوی ہوگی اور انسان کو بے قابو کرے گی. تو پہلی بات اور پہلا نقصان زیادہ کھانے کا یہ کہ انسان کی شہوت بے قابو ہوتی ہے، اس لیے چاہیے کہ اپنے کھانے کو قابو میں رکھے. دوسرا نقصان زیادہ کھانے کا یہ کہ انسان پر سستی غالب آتی ہے. آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ پیٹ بھر کے کھائیں گی تو آپ کو اونگ نیند محسوس ہوتی ہے. تو جس طرح انسان کا ذہن سست ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کا جسم بھی سست ہو جاتا ہے. اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ جو زیادہ کھانے کے مریض ہوتے ہیں وہ خوب سونے کے بھی جو ہے عادی ہوتے ہیں. جو ڈٹ کے کھائے گا وہ جم کے سوئے گا. ایسی بھی نیند ہوتی ہے کہ الارم لگا کے سوتی ہیں کہ فجر کی نماز میں اٹھیں گی، الارم بجتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اٹھ کر الارم بند کر دیتی ہیں اور آنکھ پھر نہیں کھلتی، اور صبح اٹھ کے کہتی ہیں کہ پتہ نہیں الارم کیوں نہ بجا، میں اٹھ کیوں نہ سکی. زیادہ کھانے سے نیند زیادہ آتی ہے، اور مناسب کھانے سے نیند کنٹرول میں ہو جاتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. ایک تیسری بات جو زیادہ کھانے کے نقصانات میں سے ہے وہ یہ کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا کی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ پیٹ بھرے آدمی کے دل سے خوف خدا کم ہو جاتا ہے. اس لیے جو انسان جتنا زیادہ خالی پیٹ رہتا ہے اس کے اوپر خوف خدا کا استحضار زیادہ ہوتا ہے، اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. جتنے پیٹ بھرے لوگ ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ گناہوں کو دھڑلے سے کریں گے، بے باک ہو کر گناہ کریں گے. اس لیے کہ زیادہ کھانے نے خوف خدا کو دبا دیا، ختم کر دیا، ان کے عقل پہ پردے ڈال دیے. اب ان کو گناہ کرتے ہوئے ذرا جھجک محسوس نہیں ہوتی. زیادہ کھانے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کو مخلوق کے اوپر رحم اور ترس کم آتا ہے. چنانچہ جتنے لوگ کم کھانے کے عادی ہوں گے یا پیٹ خالی رکھنے کے عادی ہوں گے ان کو مخلوق کے خدا پہ زیادہ ترس آئے گا، اور جو جتنا بسیار خور ہوگا اتنا ہی دوسروں کی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. وہ سجن بے پرواہ ہوگا، بس اپنا پیٹ بھر لیا، اب اسے دوسروں سے کیا غرض اور کیا مطلب. اس کا مشاہدہ آپ اپنے قریب کے فیملی ممبرز میں بھی دیکھ سکتی ہیں. تو جس انسان کو کم کھانے کی عادت ہو اس کے دل میں مخلوق خدا پر رحم اور ترس بھی زیادہ ہوتا ہے. ایک نقصان زیادہ کھانے کا یہ بھی ہے کہ انسان کے قلب سے رقت دور ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ زیادہ کھانے والا بندہ رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہو. عام طور پر جتنا کم کھائے گا اتنا طبیعت میں رقت زیادہ ہوگی. زیادہ کھانے کی وجہ سے دل کے اوپر ایسا پردہ آ جاتا ہے کہ وہ کیفیات انسان سے چھن جاتی ہیں، نمازوں کا استحضار ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک عام بات کی جا رہی ہے. ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایک عورت ایسی ہو زیادہ بھی کھاتی ہو مگر رقیق القلب بھی ہو، مگر جنرل اگر دیکھا جائے گا تو زیادہ کھانے والے لوگوں کے دلوں میں رقت کم ہوتی ہے، اور اپنا پیٹ خالی رکھنے والوں کے دلوں میں رقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ زیادہ کھانے کے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے کہ انسان کے دل سے رقت ختم ہو جائے۔ ایک اور بات، اس کو تاتار خانیہ میں لکھا گیا اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے مشائف نے فرمایا کہ جو زیادہ کھانے کا عادی ہوگا عام طور پر اس کی بات کا اثر دوسروں پہ کم ہوگا، اور واقعی اس کو ہم نے بہت تجربے کے ساتھ کئی سالوں میں آزمایا۔ جو وائز جتنا زیادہ بسیار خوری کا مریض ہوتا ہے اتنا ہی اس کی نصیحت کا اثر وقتی ہوتا ہے۔ وہ بڑا بہترین بیان کرتا ہے، لوگوں کے دل اس بیان کو سن کر واہ واہ کر اٹھتے ہیں، مگر وہ تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے، محفل ختم ہو گئی، اثر بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے اکثر و بیشتر آج کل کے وائزین کو شکوہ ہے، جی لوگ باتیں تو سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، اور وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ میرے اپنے اخلاص کی کمی کی وجہ سے، میری اپنی بسیار خوری کی وجہ سے میری بات کا اثر دوسروں پر اللہ نے کم کر دیا۔ تو یہ ایک عجیب معرفت ہمارے مشائف نے لکھی کہ زیادہ کھانے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کی کلام کے اندر تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کی دوسروں کے دلوں پر تاثیر ہوتی ہے، جو بات کرتے ہیں ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، دوسروں کے دلوں پر ان کا ایک ایک لفظ بجلی بن کے گرتا ہے، وہ دلوں کے تار چھیڑ دیتے ہیں، دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ از دل خیزد بر دل ریزد، ان کے دل سے بات نکلتی ہے اور دوسروں کے دل پہ جا کے پڑتی ہے۔ لوگ زندگیاں بدل لیتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ کر اپنے مالک کی بندگی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ مناسب اور اعتدال کا کھانا کھاتے ہیں، ان کے اندر بسیار خوری کی وہ مرض نہیں ہوا کرتی۔ لہذا انسان کی شخصیت میں حیوانیت کے پہلو میں یہ تین چیزیں ہیں، کھانا پینا اور شہوت۔ کھانے پینے کو انسان کنٹرول میں رکھے تاکہ اس کی برکات کو حاصل کر سکے۔ رہ گئی بات شہوت کی، اس بارے میں دین اسلام نے بہت سہولت کی بات بتائی کہ بچی جب بھی بالغہ ہو جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ فوراً اچھا رشتہ ملنے پر اس کا رشتہ کر دیں۔ جتنا جلدی رشتہ کریں گے اتنا وہ اس پر اجر زیادہ پائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ پانچ باتوں میں جلدی کرنا، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب بچی جوان ہو جائے اور جوڑ کا خاوند مل جائے تو تم اس کے نکاح میں جلدی کر دینا۔ یہ 100 علاجوں کا ایک علاج، یہ ہزاروں گناہوں سے بچنے کا کتنا پیارا علاج ہے۔ انسان کی ایک بدنی ضرورت ہے، شریعت نے کہا کہ اپنے وقت پر اس ضرورت کو پورا کیا جائے جائز اور حلال طریقے سے۔ آج جتنی ہمارے اندر اس معاملے میں کوتاہیاں ہیں وہ نکاح میں تاخیر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بچی 18 سال کی چھوٹی سی ہے، ان کو کیا پتا کہ اس بچی کے زندگی کا وہ حصہ آ گیا کہ اس کو کھانے پینے کی طرح اب کسی کی صحبت، کسی کی ہم جو ہے ساتھ حاصل کرنے کی بھی خواہش موجود ہے اس کے دل میں۔ لہذا ماں باپ اپنے خیالوں کے مطابق رشتے کرنے میں دیر کر بیٹھتے ہیں۔ اول تو ان کو رشتے پسند نہیں آتے، فلاں میں یہ نقص ہے، فلاں میں یہ نقص ہے۔ اچھے اچھے رشتے بھی آتے ہیں مگر اپنی چاہتیں پوری کرتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ دیکھا کہ بچی کے لیے رشتہ بہت مناسب اور موزوں ہوتا ہے، مگر ماں باپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کے ہمارے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، تو عجیب و غریب قسم کی اپنی تھیوریاں بنائی ہوئی ہیں۔ لہذا اچھے رشتے کے ملنے کے باوجود سستی کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، اور یہی چیز پھر گناہ کا سبب بنتی ہے۔ ایک اصول یاد رکھنا،
کہ جہاں نکاح زیادہ ہوگا وہاں زنا ختم ہو جائے گا، اور جہاں نکاح کم ہوگا وہاں زنا عام ہو جائے گا، اور یہی چیز آج معاشرے میں دیکھی جا رہی ہے۔ بڑی بچی بڑی عمر کی ہو گئی، اس سے نیچے کی بھی تین بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ گئیں، اور ماں باپ ابھی جہیز بنانے میں لگے ہوئے ہیں، او جی بچہ فلاں ڈگری کرے گا پھر ہم اس کی شادی کریں گے، یا فلاں گھر بنا رہا ہے دو سال بعد گھر بنے گا تب بنائیں گے۔ شریعت نے ان چھوٹی موٹی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس نے کہا کہ اگر بچہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے، تین وقت کی روٹی دونوں کھا سکتے ہیں، کسی ایک جگہ پرائیویسی میں رہ سکتے ہیں، اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، تو تم نکاح کر دو۔ ان کی جہاں تک سہولیات ہیں تو سہولیات کی تو پھر کوئی حد نہیں۔ ہر ایک کے پاس کہاں اتنا کاروبار ہو، کہاں اتنی کوٹھیاں ہو، اور کہاں اتنا مال پیسہ ہو کہ دھوم دھڑلے سے شادی کرے۔ تو شریعت نے کہا کہ ضرورت کو پورا کرو۔ عام طور پر لوگ شادی کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، شریعت نے ان کو سادی کرنے کا حکم دیا۔ سادی میں بس تین نقطے نہیں ہوتے، باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جو اپنی شادی کو سادی بنا لے تو نکاح آرام سے ہو جائے گا، اور اگر نقطے ہی لگانے ہیں تو پھر اس میں تو خوب مال پیسہ لگانا پڑے گا، ریاکاری بھی ہوتی ہے، دیر بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ نوجوان بچے پھر گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ خامخواہ ان کی زندگی کے اندر ایک منافقت کا جو ہے پہلو آ جاتا ہے، ان کے اندر سے سچ نکل جاتا ہے۔ شریف بچوں کے لیے بھی عفیف بن کر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جو بچہ 15 سال کی عمر میں جوان ہوا اور ماں باپ نے 28 سال کی عمر تک اس کی شادی نہیں کی، تو یہ 13 سال اس نے کیسے گزارے؟ کبھی اس کے پاس بیٹھ کے تنہائی میں پوچھا کریں، ایسی ایسی باتیں وہ بتائے گا، ماں باپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم اپنے ماحول میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک بات ہے کہ نکاح میں جلدی کرو بیٹی کے، اس کو عام کر دیا جائے، اور بچی کی جلدی شادی کر دی جائے تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو کر رہے۔ کھانا پینا اور شہوت کی جو ضروریات اللہ نے بنائی ہیں پوری ہو جائیں، اور وہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے۔ کیا فائدہ بیکار کی تاخیر سے کہ بچے گناہوں کی وجہ گناہوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج کل نوجوان بچوں کے اندر کتنی عادات ایسی آ جاتی ہیں، چھپے چھپے گناہ کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے ان کا چہرہ اور ہوتا ہے، اور اپنے دوستوں کی محفل میں ان کا چہرہ اور ہوتا ہے۔ جب کوئی بچہ بچی جوان ہوتے ہیں تو ان کے اندر زینت اور آرائش کا جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے، فطری طور پر وہ چاہتے ہیں ہماری پرسنالٹی ایسی ہو لوگ پسند کریں، ہمارے کپڑے ایسے ہوں لوگ پسند کریں۔ ہر عورت چاہتی ہے، ہر جوان بچی چاہتی ہے، میں ایسی بن کے رہوں کہ دوسرے مجھے دیکھ کر بہت اچھا سمجھیں۔ شریعت نے اس کے اندر اعتدال رکھا۔ چنانچہ کپڑوں کے معاملے میں کپڑے کے تین درجے ہیں، ایک کپڑے ہوتے ہیں آسائش کے کپڑے، کہ انسان ایسے کپڑے پہنے کہ جو سہولت کے ہوں، جسم کو آرام ملے۔ شریعت نے آسائش کے کپڑوں کی اجازت دی کہ یہ جائز ہیں۔ ایک ہیں زیبائش کے کپڑے، کہ ایسے کپڑے جن میں سہولت بھی ہو مگر خوبصورتی بھی ہو، شریعت نے ان کی بھی اجازت دے دی۔ ہر عورت پردے میں رہتے ہوئے خوبصورت سے خوبصورت ترین کپڑے پہن سکتی ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، قرآن مجید میں فرما دیا کس نے اللہ کی بنائی ہوئی زینت کو حرام قرار دیا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ عورت اگر پردے کی زندگی گزارے اور خوبصورت سے خوبصورت کپڑے پہننا چاہے تو شریعت نے اس کو اجازت دے دی ہے۔ لیکن کپڑے کا ایک تیسرا درجہ ہے جس کو نمائش کے کپڑے کہتے ہیں، کہ اس لیے کپڑے پہننا کہ دوسری عورتیں دیکھیں میرے پاس کیا کچھ ہے، اور نمائش اور نمود کے لیے شہرت کے لیے، نام کے لیے کپڑے پہننا شریعت نے اس کو منع کر دیا، تو آسائش کے کپڑوں کی بھی اجازت ہے اور زیبائش کے کپڑوں کی بھی اجازت ہے، لیکن نمائش کے کپڑوں کی اجازت نہیں. اور آج اگر آپ غور کریں تو نمائش کا پہلو غالب ہوتا ہے. ہر بچی ایسے کپڑے پہننا چاہتی ہے کہ دنیا مجھے دیکھے، اور اس کے لیے عجیب و غریب قسم کے ڈیزائن پہن لیتی ہیں. بعض اوقات تو ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ جن میں پردے کا بھی صحیح خیال نہیں ہوتا، بلکہ بعض تو پھر یورپ کی تقلید کرتے ہوئے جینز کے لباس پہننے شروع کر دیتی ہیں، اور اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. یاد رکھنا، کپڑے تب ایک جیسے ہوتے ہیں جب پہلے دل ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ پہلے دل پہ اس ماحول کا اثر ہوتا ہے، تب انسان ویسے کپڑے پہنتا ہے. یہ پاپ سٹار اور پاپ میوزک کے لوگوں کی تقلید میں ویسے ہی لباس پہننے کی کوششیں کرنا اس بات کی پکی دلیل ہوتی ہیں اس کا دل بھی ان سے متاثر ہو چکا. کوئی اگر یوں کہے جی کپڑے ہی تو ہیں، بھئی کپڑے انسان کسی وجہ سے پہنتا ہے. اگر نبی علیہ السلام سے محبت ہوتی تو ایک نوجوان بچہ سنت کا لباس پہنتا، اگر اس بچی کو صحابیات سے محبت ہوتی تو یہ ان کی طرح کا لباس پہنتی. آفٹر آل یہ جو پاپ میوزک اور پاپ ستاروں کی تقلید ہو رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو دل میں میلا اور کالا ہے ہی صحیح. اس لیے یاد رکھنا، اصول کی بات ہے کہ کپڑوں میں یکسانیت تب آتی ہے جب پہلے دلوں میں یکسانیت ہو جاتی ہے. اسی طرح کئی مرتبہ دیکھا گیا، دو بچیاں ایک دوسرے سے پیار کرتی ہیں، اکثر ایک ہی جیسا لباس پہننے کی کوشش کریں گی، تقریب پر اکٹھے کپڑے بنانے کی کوشش کریں گی، ہم دونوں بہنیں ایک جیسے کپڑے پہنیں گی. تو ایک جیسے کپڑے پہننا دلوں کے ایک جیسا ہونے کی علامت ہوتی ہے. شریعت نے لباس کے معاملے میں تو آسائش کا لباس بھی جائز قرار دیا، زیبائش کا لحاظ لباس بھی جائز قرار دیا، مگر نمائش کے لحاظ کو لباس کو منع کر دیا. اور یہود و نصارہ کفار و مشرکین کے لباس کی مشابہت کو بھی منع فرما دیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لباس کے معاملے میں بھی شریعت کے احکام کو مقدم رکھیں. ایک بات ذہن میں رکھنا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو ضابطے اور راستے ہیں، ایک ضابطہ اسلام کا ہے، ایک ضابطہ اور راستہ کفر کا ہے. یہ دونوں بہت واضح راستے ہیں، اسلام کی منزل اور ہے، کفر کی منزل اور ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ تم یہاں پر تھوڑے وقت کے لیے آئے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی والی زندگی اختیار کر لو، تمہاری منزل جنت ہے، آخرت ہے، وہاں پر تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی. مگر کفر کی دنیا میں اسی دنیا کو اپنی آخری منزل سمجھا جاتا ہے، لہذا وہ اپنی ہر خواہش کو دنیا میں پوری کرنا چاہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ دونوں راستوں میں ایک بنیادی فرق ہے. اسلام بتا رہا ہے کہ یہاں ضروریات پوری کرو، خواہشات ایک حد تک پوری ہو سکتی ہیں، اور اصل خواہش پوری ہونے کی جگہ تو جنت ہے. پروردگار فرماتے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو گویا وہاں پر انسان کی ہر چاہت پوری ہوگی. تو دنیا چاہتوں کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ ہر خواہش پوری ہو، بلکہ ضروریات کو پورا کیجئے. ایک درجے کے اندر خواہشات بھی پوری اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، مگر اصل جگہ تو جنت ہے. یہ تو دین اسلام کی تعلیم، مگر کفر کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں تم آئے ہو تو اس لیے بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیت، اب تم خوب جی بھر کے عیش کر لو، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی پھر تمہیں نہیں ملنی. جب یہ مقصد حیات ہو جائے، انجوائے یور سیلف، انجوائے یور ٹائم، تو پھر انسان کی زندگی کا معیار ہی اور ہو جاتا ہے. پھر وہ انسانیت کی بجائے حیوانیت کے کام زیادہ کرنے شروع کر دیتا ہے، حیوانیت کا پہلو اس کے دل میں زیادہ ہوتا ہے. इसलिए ऐसा इंसान खाने पीने और शहवात के पूरे करने में हर वक्त मगन रहता है, इसलिए कि उसने तो एंजॉय योर सेल्फ के उसूल पे काम करना है। इसलिए शरीयत ने हमें इस्लाम की तहजीब अपनाने का हुक्म दिया और कुफ्र की तहजीब से नफरत का हुक्म दिया। हमारे दिल में नफरत होनी चाहिए उन लोगों के तहजीब के बारे में, तौर तरीकों के बारे में, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। अगर दिल में ये नफरत होगी, फिर इंसान उन जैसी आदात और अखलाक अपनाने से गुरेज करेगा और नेकोकारों की आदात को अपनाकर जिंदगी गुजारेगा। आज की नौजवान बच्चियों को ये सबक अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। मुसीबत इस बात की है कि आज अगर कोई बंदा नेकी का पैगाम देने के लिए आए तो उसको तो दरवाजे पे खड़े होकर गश्त के दौरान दरवाजा खटखटा के इजाजत मांगनी पड़ती है। जी हम हफ्तावार गश्त पे आए हैं, मर्द को भेजिए, बात करनी है। अब मर्द की मर्जी निकले या ना निकले, निकल आया तो अल्लाह के इन बंदों ने खैर की बात कर दी, वरना तो घर से बाहर से ही लौट गए। तो दीन के लोगों को तो दरवाजे पे रुक कर इजाजतें मांगनी पड़ती हैं, मगर कुफर के जो नुमाइंदे हैं वो रेडियो और टीवी हैं, वीसीआर हैं, उनको इजाजत तो आज हर एक ने दे दी हुई है। वो सिर्फ दरवाजे पे नहीं आते, वो तो बेडरूम में पड़े होते हैं, अपने हाथों से खरीद कर अपने घरों के अंदर टीवी सजाते हैं, डिस्क लगवाते हैं, और जब वो घर से चले जाते हैं तो पीछे जब उनकी बीवी स्क्रीन को खोलती है, मालूम नहीं उस वक्त उसके ऊपर क्या क्या वो बैठ के तमाशे देखती है, उसकी जवान बेटी तमाशे देखती है। और अगर वीसीआर है फिर तो कुछ और ही सिलसिला है, और अगर केबल है तो फिर तो कुछ और ही मामला है। अब गौर की बात है, अपने घर से जाने लगे और पीछे कोई मर्द बैठा हो तो ये घर से नहीं निकलेगा जब तक उस मर्द को घर से न निकाल दे, कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी इज्जत की तरफ ये बुरी नजर डाले या मेरी बच्चियों बीवी को कोई ये बुरी बात सिखा दे। लेकिन घर से जाते हुए ये टीवी को तो लॉक नहीं कर सकता, बल्कि ये घर से दूर है, अब बीवी जो चाहे प्रोग्राम लगाकर देख रही है। अक्सर नौजवान लोगों से बात करने का मौका मिलता है, पूछते हैं कि घर में टीवी है, कहते हैं जी हाँ है, भाई इसको क्यों रखा हुआ है, ये तो शैतान की एक ब्रिगेड फौज है जो तुमने घर में रख ली। अब इतने शैतान जब तुम्हारे घर वालों को बुराई की तरफ खींचेंगे तो वो बच्चे कैसे बचेंगे, वो औरतें कैसे बचेंगी। आगे से जवाब मिलता है, क्या करें मैं तो निकालना चाहता हूँ, बीवी नहीं निकालने देती, जिससे पूछो वही बीवी का नाम ले देता है। अल्लाह जाने सच होता है या झूठ होता है, लेकिन हर नौजवान ये इल्जाम बीवी पे लगाता है। मुमकिन है कि बीवी को न चाहती हो लेकिन ये मर्द खुद रखता हो, मगर देखने में ये आया कि जब भी पूछो हमेशा बीवी पे इल्जाम कि जी वो टीवी घर से निकालने नहीं देती। इतना हम तो टीवी बीवी का नाम सुनते हैं, हमें तो ये लगने लग गया कि जैसे टीवी और बीवी एक दूसरे के फर्स्ट कजन हैं, इनका एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। तो जब घर के अंदर टीवी मौजूद है तो फिर औरत जो प्रोग्राम देखेगी यकीनन उसका दिल पे असर होगा। और आजकल काफिर मुल्कों के प्रोग्राम टीवी के इतने आम हैं कि वही चैनल खुद ब खुद लग जाते हैं, बड़े साफ दिखाई देते हैं, और उस पर उनका एक मिशन है। और मिशन क्या कि जो देखने वाले हैं उनके अंदर बद अखलाकी पैदा करो, हैवानियत पैदा करो। वो उनको एंजॉय योर सेल्फ के उसूल पर हर काम सिखाते हैं, जिसकी वजह से आजकल के नौजवानों के जहन में बहुत पॉल्यूशन होती है। बच्चे बच्चियां ऐसी ऐसी बातें सीख जाते हैं जो पहले वक्तों में बड़ी उम्र में जाके भी लोग नहीं सीखते थे, जिसकी वजह से अब गुनाह आम होते जा रहे हैं, दिलों के ऊपर सख्ती आती जा रही है, नेकी की जिंदगी गुजारना मुश्किल काम और शहवात भरी जिंदगी गुजारना आसान काम है। इसीलिए ये टीवी की स्क्रीन हमारी दुश्मनों में से सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए कि इससे कुफ्र का माहौल उनको वो कुछ सिखाता है कि जो उनको इस्लाम से प्रैक्टिकली दूर कर देता है। बगैर नाम लिए वो अल्लाह की नाफरमानी की तरफ बंदे को ले जा रहे होते हैं। جس کی وجہ سے نوجوان بچے بگڑ جاتے ہیں۔ لہذا اس بات کا دھیان رہے کہ یہ ٹی وی، وی سی آر، یہ اگرچہ خبریں سننے کے لیے لوگ رکھتے ہیں، بہانہ تو یہی بناتے ہیں، مگر خبریں تو ریڈیو سے بھی سن سکتے ہیں اور اخبار سے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ ٹی وی آج کل خبروں کی بجائے اور کاموں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہاں تک اطلاع ملی کہ ٹی وی آن رہتا ہے، جب خبریں لگتی ہیں تو لوگ بند کر کے اٹھ جاتے ہیں، گویا خبروں کے بہانے ٹی وی رکھا، خبروں کا وقت آیا بند کر کے اٹھ گئے۔ اور اگر مرد خبروں کے لیے بھی رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خبریں سنانے والی لڑکی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، تو معلوم ہوا اس کے اندر بھی گناہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ لہذا اس کے فائدے بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس کے نقصان آج کے ماحول میں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے شراب کو حرام فرمایا تو ارشاد فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے نقصان اس کے نفع سے بہت زیادہ ہیں، لہذا اس کو حرام کیا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح آج کل کا مروجہ ٹی وی ایسا ہی ہے کہ اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں اور اس کے فائدے بہت تھوڑے ہیں، لہذا علماء نے اس پر حرام کا فتویٰ دیا، مگر لوگ اس حرام کو حرام سمجھتے نہیں۔ یہاں سے بگاڑ کی ابتدا ہوتی ہے، جب گھر کے اندر ایک برگیڈ فوج شیطان کی لا کر خود رکھ دی، اب یہ کیا شکوے کرنا، اولاد نیک نہیں بنتی، اولاد بات نہیں سنتی، اولاد دین کی طرف نہیں آتی، مسجد کی طرف نہیں آتی، اس لیے کہ ہم نے تو ان کے بگاڑنے کا خود انتظام کر دیا۔ ایک اور نئی مصیبت ہے، کمپیوٹر بنا تھا تعلیم کے لیے، مگر برے لوگ چیزوں کا استعمال برا جلدی بنا لیتے ہیں، لہذا اس میں انٹرنیٹ کی ایک مصیبت آ گئی۔ اس انٹرنیٹ کو یہ عاجز انٹرنیٹ کہتا ہے، نیٹ کا مطلب جال اور انٹر کا مطلب اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ انٹرنیٹ ایسی مصیبت ہے، جس نے بھی لگانا شروع کر دیا وہ اس جال میں پھنس گیا۔ نوجوان بچیوں کی بات کیا کہنی، نوجوان بچوں کی بات کیا کہنی، ہم نے تو سفید بالوں والے لوگوں کے بارے میں دیکھا سنا پڑھا کہ وہ بھی اگر انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو چیٹنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں، چنانچہ کتنے لوگ اس جو ہے گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ ان کا انٹرنیٹ پہ بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ ہے، جو سراسر خلاف شریعت اور حرام ہے۔ لہذا آپ یہ سوچئے، یہ ایک پہلی مصیبت ٹی وی تھی، دوسری مصیبت انٹرنیٹ کی آ گئی، اس نے اور جال میں پھنسا لیا۔ لہذا بچیاں جو شریف بن کر رہنا چاہتی ہیں، وہ اگر کام کرنے کے لیے کمپیوٹر کھولنے لگتی ہیں، بے اختیار کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر ایسی اناؤنسمنٹ آ جاتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہیں، جو ان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ نوجوان پھر اگر اپنے کمرے میں رات کو بیٹھا کام کر رہا ہے تو شیطان کیوں نہیں اس کو برائی کی طرف مائل کرے گا۔ اور پھر ماشاء اللہ ہم نے جوان بچوں کو کمرے بھی علیحدہ علیحدہ دیے ہوتے ہیں، اور انٹرنیٹ لگا کر کمرے کو لاک بھی وہ لگا دیتے ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں ہمارا بیٹا تو بیٹھا کام کر رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ 6 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے وہ بیٹھا چیٹنگ کر رہا ہے۔ خود نوجوان بتاتے ہیں کہ ہم 6-6 گھنٹے 7-7 گھنٹے بیٹھ کر چیٹنگ کرتے ہیں، اور کسی ایک سے نہیں بلکہ ایک ایک وقت میں درجنوں کے ان کے پاس ای میل ہوتے ہیں، درجنوں کے ان کے ساتھ پاس جو ہے وہ سارے کوائف ہوتے ہیں، ہر ایک کو اپنا اپنا پیغام دے رہے ہوتے ہیں، اور معلوم نہیں عجیب تماشا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یوں سوچئے کہ اس ذریعے سے آپ کے گھر میں آپ کی اولاد کو بگاڑنے والا ایک اور ذریعہ موجود ہے، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ پیسہ بھی آپ کا لگا، لیکن آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے یہ آپ کی اولاد کو دین سے بگاڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا رہے ہیں، ماں باپ کا بھی نافرمان بنا رہے ہیں۔ تو آپ نے پیسے بھی لگائے، اپنی اولاد کو بھی بگاڑا، تو اسی کو تو نقصان کا سودا کہتے ہیں۔ اب تو ایک اور مصیبت سیل فون کی آ گئی، لوگوں نے بنایا تھا کہ بزنس والوں کو اور دفتر والوں کو اس میں آسانی ہو جائے، مگر یہ سیل فون کچھ لوگوں کے لیے ہیل فون بن گیا۔ اور وہ اس کے اوپر اب تو چیٹنگ بھی آ گئی، لہذا جو کام ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے کرنا پڑتا تھا اب وہ تو سیل فون کے اوپر آپ بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے واقعات بتائے گئے کہ نوجوان بچے جب کسی بچی کے حسن سے متاثر ہوتے ہیں، اس کو جو ہے برائی کے اندر پھنسانا چاہتے ہیں، خود ان جو ہے سیل فون کا کنیکشن لے کر اس بچی کو پہنچا دیتے ہیں، بچی چھپا چھپا کے وہ سیل فون اپنے پاس رکھتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ اب میرے پاس کوئی نہیں تب اس نوجوان سے باتیں کرتی ہے، اور ان باتوں میں بھی پھر ایک لذت ہوتی ہے، اور اس طرح چھپے چھپے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں پھر دل پہ خوف خدا کا کیا اثر ہو، دل میں عبادت کا کیا اثر ہو۔ اس وقت میں ہم ایسے مصیبتوں اور فتنوں میں پھنس گئے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا مشکل ہو گیا۔ واقعی یہ قرب قیامت کا دور بڑا مشکل دور ہے۔ پہلے وقت میں گناہ کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی تھی، پھر موقع نکلا کرتے تھے۔ آج تو گناہ سامنے سکرین پر موجود ہے، انسان تنہائی میں بیٹھا ہے، گناہ کے لیے سیل فون موجود ہے، گناہ کے لیے ٹی وی موجود ہے، گناہ کے لیے لٹریچر ایسا آ گیا کہ وہ لٹریچر ان کو گناہوں کے راستے بتا رہا ہے۔ لہذا ان مصیبتوں کی وجہ سے نوجوان نسل کے لیے نیک بن کر رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے شریعت نے ان سب چیزوں کو بنیاد کوئی ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر شریعت نے موسیقی کو حرام قرار دے دیا، اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں دنیا میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، تو آلات موسیقی کو توڑنا یہ نبی علیہ السلام کا مقصد تھا۔ ایک نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی جگہ کوئی آدمی موسیقی سنتا ہے تو اس کے دل میں زنا کی خواہش ایسے پیدا ہوتی ہے جیسے بارش برسنے کے بعد زمین میں گھاس پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بارش برسے تو زمین میں فوراً گھاس ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو انسان میوزک سنے گا اس کے دل میں اس طرح زنا کی خواہش پیدا ہوگی، اور اگر بچیوں کے پاس ڈسکو پلیئر ہر وقت ہوں گے اور اپنے پسند کے گانے بجانے کے سلسلے ہوں گے، پھر یہ بچیاں عفیف زندگی کیسے گزاریں گی؟ یہ اور بات ہے، ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچی کر کے آ رہی ہے، ذرا اس بچی کی ہسٹری دل سے کھول کے دیکھیے، پھر پتہ چل جائے کہ ان 10 سالوں میں اس نے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے کیا کچھ نہیں کیا۔ انسان کانوں کو ہاتھ لگائے، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے ماں باپ اس کا خیال رکھیں۔ اولاد کے بگاڑنے والی جتنی یہ چیزیں ہیں ان سب کو جو ہے اپنے گھروں سے دفع دور کرنے کی کوشش کریں، گھر کے ماحول کو نیکی والا بنائیں تاکہ بچوں کے لیے نیکی کی زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ بچے کم عمر ہوتے ہیں، امیچور ہوتے ہیں، ان کو تو جس راستے پہ لگا دو وہ بیچارے لگ جاتے ہیں، ان کو حق اور باطل کی اتنی تمیز نہیں ہوتی۔ وہ جب ان چیزوں میں لگتے ہیں تو اسی کو اچھا سمجھ کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اگر ان کو نصیحت پیار سے کی جائے، بتایا جائے، تو پھر وہی بچے نیکوکاری کی لائن پہ لگ جاتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے موسیقی کو اسی لیے حرام قرار دے دیا، یہ گانا بجانا اور یہ جو ہے نغمے اور یہ گانے، یہ بالآخر انسان کے اندر ایک ہی خواہش پیدا کرتے ہیں جس کو اپنی شہوت کا پورا کرنا کہتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو اس سے بچانا چاہیے۔ اور اب تو ایک اور زیادہ بڑی مصیبت آ گئی، اعظم المصائب جس کو کہنا چاہیے، سب مصیبتوں کی بڑی مصیبت، کہ کفر کی دنیا نے پورنوگرافی کے ذریعے بے حیائی کو دنیا میں پھیلانے کا مشن سنبھال لیا۔ چنانچہ ننگے بدن اتنے عام پیش کیے جا رہے ہیں کہ جتنا آسان جو ہے اور کوئی کام کرنا نہیں، جتنا آسان ایسے ننگے بدنوں کو دیکھنا ہے، تو حیران ہوتے ہیں کتنی مصیبتیں ہیں انسان کے ایمان پر خطرہ بن کر آئی ہوئی، ایمان کو بچانا کتنا مشکل ہے۔ تو اس لیے شریعت نے ان تمام چیزوں کی پابندی لگا دی۔ ایک اصول کی بات ذرا ذہن میں رکھنا، اگر آپ اسلام کے معاشرے کو اور کفر کے معاشرے کو آپس میں تقابلی نظر سے دیکھیں تو ہمیں چند باتیں ایسی نظر آتی ہیں جو واضح اسلام کے خلاف ہیں اور باقی جو روٹین کے کام ہیں وہ تو اب کفر کی دنیا نے اسلامی اصولوں کو اپنا لیا، وقت کی پابندی اپنا لی، دفتر میں محنت سے کام کرتے ہیں، بزنس میں سچ بولتے ہیں، اسی طرح دھوکے سے پرہیز کرتے ہیں، یہ تمام اسلامی اصول انہوں نے مادی فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کے اپنا لیے ہیں۔ تو اگر انسان کفر کی دنیا میں جا کر ان ملکوں کو دیکھے تو وہاں پر پریکٹیکلی اس قسم کے نظام بنے ہوئے ہیں، ہمسائے کا خیال کرنا اور کسی کو جو ہے یوں ستانا نہیں، تنگ نہیں کرنا، حقوق کا خیال کرنا، یہ تمام وہ اصول ہیں جو شریعت نے ہمیں حکم دیا، اسلام نے عطا کیے۔ مادی فائدے حاصل کرنے کی وجہ سے اس وقت کفر نے ان کو اپنا لیا ہے، اس لیے تو وہ مادی طور پر ترقی کر گئے، آگے بڑھ گئے ہیں، اور ہم نے ان پر عمل کرنے میں سستی کی، ہم پیچھے رہ گئے۔ لیکن چند بڑے بڑے کام ایسے ہیں جو واضح اسلام کے خلاف نظر آتے ہیں، اب ذرا ان پر آپ غور کر لیجئے۔ مثال کے طور پر سود کا معاملہ ہے کہ وہاں پر سود کا کام نظر آتا ہے، شریعت نے اس کو حرام کہا، لیکن اب ان لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ مسلمان تو سود کا کام نہیں کرتے، اپنے بینکوں میں شعبے بنا دیے کہ جس میں بلا سود بینکاری شروع کر دی۔ چنانچہ کتنے بڑے بڑے بینک ہیں ان کے نام میں لے سکتا ہوں جنہوں نے اپنے بینکوں میں بلا سود بینکاری کے شعبے کھول دیے۔ معلوم ہوا کفر سود کو بھی فائدے کی خاطر چھوڑ سکتا ہے، یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سور کھانے کا مسئلہ، شریعت نے اس کو حرام کہا، لیکن ہم نے کفر کی دنیا میں دیکھا جو وہاں کے لکھے پڑے لوگ ہیں وہ بھی سور کا گوشت کھانے سے اب اجتناب کرنے لگے، اس لیے کہ ڈاکٹروں نے اس کی بہت ساری طبی نقصانات بتا دیے، لہذا لوگ اس سے پرہیز کرنے لگے۔ جتنا پہلے عام تھا اب اتنا عام نہیں رہا، لہذا اس سے بھی بچنا ان کے لیے آسان ہے، اس کو بھی وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو بڑی وہاں نظر آتی ہے وہ شراب نظر آتی ہے، عام لوگ پیتے ہیں مگر جو ان کے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی شراب کی برائیوں سے واقف ہیں، شراب پی کے ڈرائیونگ نہیں کرتے، پیتے بھی ہیں تو تھوڑی پیتے ہیں، اس کے نقصانات کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ لہذا میں نے کتنے لوگوں کو وہاں دیکھا جو اچھے اچھے عہدوں پر ہیں اور وہ شراب پینا چھوڑ چکے، کہتے ہیں کہ شراب کے بعد بندہ اپنے حواس میں نہیں رہتا، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کفر کے لیے شراب چھوڑ دینا بھی نسبتاً آسان ہے۔ تو یہ تین چیزیں کفر آسانی سے چھوڑ سکتا ہے، مگر دو چیزیں چھوڑنا ان کے بس کی بات نہیں، ایک گانا بجانا اور دوسرا کلبوں میں جانا۔ معلوم ہوا گانا، رقص اور زنا، یہ چیز ان کے معاشرے میں اتنی عام ہو چکی ہے، اس کو چھوڑنے پہ وہ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ تو گویا اسلام اور کفر کے نظام کا اگر مقابلہ کیا جائے تو کفر کا نظام بے حیائی کا علم بردار ہے، اسلام کا نظام حیا کا علم بردار ہے۔ دین اسلام نے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ سبحان اللہ، اتنی حیا کی قدر کی گئی۔ دین اسلام نے بتایا عورت کے اندر اگر شرم اور حیا ہے تو یہ اس کی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہے، لیکن کفر کے ماحول نے کہا شائنس از اے سکنس، جس عورت کے اندر شرم ہوتی ہے وہ عورت بیمار ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ یہ کتنا بڑا ایک دوسرے کے ساتھ فرق ہے، ایک بے حیائی کا نظام، ایک حیا کا نظام، یہی تو تہذیبوں کا ٹکراؤ کہلاتا ہے۔ الحمدللہ ہم حیا کے علم بردار ہیں، حیا کی زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہیں، با حیا بن کر رہنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن کفر کی دنیا میں حیا کو بیماری سمجھا گیا، سکنس سمجھا گیا۔ لہذا سکولوں میں وہاں پر ایک لڑکے کو بینچ پر بٹھاتے ہیں، دوسری لڑکی کو، پھر لڑکے کو، پھر لڑکی کو، چنانچہ کلاسوں کے اندر ہر لڑکے کے دونوں طرف لڑکیاں ہوتی ہیں، ہر لڑکی کے دونوں طرف لڑکے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو ایک دوسرے کے درمیان ذرا حجاب سا ہے، طبیعتوں کا، وہ ختم ہو جائے اور وہ فری ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہونے لگے۔ اگر کوئی بچہ साथ वाली लड़कियों के साथ फ्री हो के रिलैक्स हो के बातें नहीं करता, उस्ताद इसको नोट करता है और फिर रिपोर्ट करता है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल फिर साइकार्टिस्ट को बुलाता है और साइकार्टिस्ट उस नौजवान बच्चे को फिर बिठा के समझाता है कि लड़कियों से बात करने में क्या रुकावट है, तुम अपने दिल की बातें शेयर किया करो, तुम इनके साथ मिला करो, तुम क्यों नहीं एक दूसरे को हाथ मिलाते, हग करते, एक दूसरे के साथ क्यों नहीं टाइम स्पेंड करते। तो ये गोया स्कूल के अंदर उनको ट्रीटमेंट दी जा रही होती है। फिर इससे जरा आगे बढ़कर पांचवी क्लास में बच्चा भी नहीं पहुंचता, उसको खुली फिल्में दिखाई जाती हैं कि मर्द औरत के एक दूसरे से जिनसी ताल्लुकात कैसे होते हैं। चुनाचे पांचवी जमात के बच्चे घर आके माँ से ऐसे सवाल कर बैठते हैं कि माँ सोचती है जमीन फट जाती तो मैं अंदर उतर जाती, मेरे इतने छोटे बच्चे को इन्होंने स्कूल में क्या बता दिया। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग कुफ्र की दुनिया में 10-20 साल गुजारते हैं, जब बच्चे जवान होने लगते हैं फिर दुखी होकर वहाँ से वापस मुसलमान मुल्कों में आते हैं। इसलिए कि जैसे सांप का डसा हुआ होता है, ये लोग भी उस माशरे के डसे हुए होते हैं। इनके मासूम बच्चों को वहाँ बेहया बना दिया गया, इनकी सारी पूंजी लूट ली गई, इनकी सारी मता उसको नुकसान पहुंचा दिया गया, ये दुखी होकर फिर वापस आते हैं। तो चुची सोचिए तो सही, इन छोटे छोटे बच्चों को इस उम्र से ये काम सिखा दिया जाता है। और फिर छठी क्लास में आप हैरान होंगी कि बच्चों को स्विमिंग का पीरियड सिखाया दिया जाता है और स्विमिंग के नाम पर उनको अपने जिस्म पर एक इंच कपड़ा रखने की इजाजत नहीं होती। छठी क्लास के बच्चे बच्चियों ने ये बात खुद हमें बताई कि हम नहीं चाहते थे, उस्ताद ने हमें फोर्स किया तुम्हें स्विमिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। फिर हमने कहा कि हम तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पूरी पहनेंगी जो पूरे बदन पे पहनते हैं, उस्ताद ने कहा नहीं तुम्हें ये कॉस्ट्यूम पहनने की इजाजत नहीं। क्लास के जितने लड़के लड़कियां थे सब बगैर लिबास के उस वक्त नंगे उस पूल के अंदर नहा रहे थे और वो बच्ची ये भी कहने लगी कि वो सब बच्चे बच्चियां एक दूसरे को देख भी रहे थे, फिर एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर रहे थे। गोया इस तरह वो चाहते हैं नौजवान बच्चे और बच्चियों के दरमियान जो एक दूसरे से थोड़ी सी भी दूरी है खत्म कर दी जाए, ताकि ये एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुक को ऐसे समझें भूख लगी खाना खा लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, नींद आई सो गए, जिनसी जरूरत महसूस हुई तो साथ वाले बंदे के साथ पूरी कर ली। तो ये बेहयाई की तशहीर आम की जा रही है, बच्चों को ये शुरू से सबक सिखाया जा रहा है, जिस वजह से बच्चों के दरमियान हया खत्म कर दिया जाता है। वहाँ के स्कूल बच्चों के हया का गला घूंट के रख देते हैं, इंसान के अंदर हया नाम की कोई चीज नहीं रहती। फिर उनके सामने कोई हया की बात करे वो समझते हैं कि ये बीमार आदमी है इसलिए इसकी बात सुनो ही नहीं, उनके नजदीक कोई फर्क नहीं होता। लिहाजा वो बच्चे जो उस बेहया निजाम में फिर बड़े बनते हैं, चुनाचे उन बच्चों की उम्र है जिंदगी शुरू से ही हैवानियत की जिंदगी। इसलिए अखबार लिखते हैं कि 10 साल की उम्र से बच्चियां वो जो है कंवारी जो है उनका कंवारपन खत्म हो जाते हैं और वो बुरे अखलाकी वाले काम करने शुरू कर देते हैं। अखबार वाकयात भी सुनाते हैं, टीवी पे इसके तबसरे भी होते हैं, मगर फिर भी बेहयाई को आम किया जा रहा होता है। लिहाजा जब बच्ची जरा जवानी की उम्र को पहुंचती है उससे बहुत पहले वो सब बुरी बातें सीख चुकी होती है कि जिसका सीखना उसके लिए नुकसानदेह होता है। लिहाजा उस माहौल और मुआशरे में इंसान को बेहया बना दिया गया। ये क्यों किया? इसका जिम्मेदार मर्द है। मर्द असल में अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए औरत को अपना सबसे बड़ा खिलौना समझता है और चाहता है मुझे हर दिन में नया खिलौना मिलना चाहिए। ये सूरत तभी मुमकिन थी जबकि मर्द औरत को घरों से निकालता, हिजाब से निकालता और उनको बेलिबास करके सामने ले आता। चुनाचे फ्रीडम के नाम पर, इक्वेलिटी के नाम पर औरतों को दफ्तरों में जो है जॉब के लिए बुलाया गया, मौके दिए गए और बिल आखिर इनको सेल्स गर्ल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, मॉडल गर्ल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। करते करते ये मामला इतना आगे बढ़ा, اب تو جتنے بڑے اشتہار ہیں ان پر عورتوں کی تصویریں ہوں گی جن کے جسم سے لباس بھی پورا نہیں۔ آخر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ عورت کیا اتنی گری پڑی کوئی چیز ہے کہ جس کو جسم کو بے لباس دیکھنا لوگوں کے لیے اتنا ضروری کہ ہر عورت کو انہوں نے ایسے بنا دیا، چنانچہ ان کے جو ہے میگزین دیکھ لیجئے، اخبار دیکھ لیجئے، ٹی وی دیکھ لیجئے، ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی بے لباس عورت دکھائیں گے یا کوئی نہ کوئی ایسی عورت دکھائیں گے کہ جو دوسروں کے لیے خامخواہ دلچسپی کا باعث بنے۔ تو معلوم ہوا اس کے پیچھے کوئی شیطانی سوچ ہے جو عورت کو اپنی حیا والی نعمت سے محروم کرنا چاہتی ہے اور کھلونا بنا کے پیش کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ عورت یورپ کے اندر کفر کے ماحول میں اس داؤ کے اندر آ گئی اور وہ ایسی الجھ گئی کہ اب اپنے طور پر پریشان بھی بہت ہے۔ چنانچہ وہاں پر اب تو شادی کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام نے شادی کا حکم اس لیے دیا مرد ذمہ دار بنے، نکاح کے ذریعے مرد اس عورت کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ عورت اس کے جو ہے اولاد کی ماں بنتی ہے اور اس کی وراثت میں حصہ پاتی ہے، اور عورت کا کھانا پینا اور باقی ضروریات کا مرد ذمہ دار ہوتا ہے۔ شریعت نے عورت کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا، عورت کے حقوق کی رعایت کی، اس کو کمزور سمجھتے ہوئے پروٹیکشن پرووائڈ کی کہ کوئی مرد تم سے ویسے ہی فائدہ نہ اٹھائے، جو تمہیں اپنانا چاہتا ہے وہ تمہاری زندگی کا ساتھی ہو، تمہاری ضروریات کا کفیل بن کے رہے، وہ تمہارا خاوند ہو سکتا ہے۔ ایسے تم اس مرد کے قریب آؤ، چند قدم کے ساتھی وہ تو ہر کوئی بننے کو تیار ہے، زندگی کا ساتھی بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو شریعت کا حسن دیکھیے کہ شریعت نے کہا کہ اگر تم کسی عورت کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتے ہو، اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری لو، اس کو گھر دو، ضروریات دو، اور اس کو جو ہے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک تم اپنے گھر میں رکھنے کے نیت کے ساتھ نکاح کرو، تو پھر یہ جو ہے تمہارا زندگی کا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اسی لیے اگر کسی آدمی کے دل میں نکاح کے وقت یہ نیت ہو کہ میں نے چند دن اس عورت کو پاس رکھ کے چھوڑ دینا ہے، علماء نے جو ہے مسئلہ لکھا، اس کا نکاح ٹھیک نہیں ہوتا، زنا کا اس کو گناہ ملتا ہے، اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، تو نکاح کے وقت نیت یہ ہو میں نے اسے اپنا ساتھی بنایا، میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کروں گا، ذمہ داری لی۔ شریعت نے کہا اب تم اس عورت کو زندگی کا ساتھی بنا سکتے ہو۔ تو دین اسلام نے تو عورت کی پروٹیکشن دی، اس کو جو ہے ایک سایہ دیا، اس کو ایک چادر عطا کی، چار دیواری عطا کی، تاکہ وہ پرسکون زندگی گزارے۔ مگر کفر کے ماحول نے عورت سے یہ نعمت چھین لی، وہاں پر اب عورت سے وقتی جو ہے وقت تھوڑا وقت گزارنے کے لیے اپنے قریب کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ چنانچہ کفر کی دنیا میں پہلے تو ڈائیورس کا ریٹ ہی 80% سے زیادہ تھا، جب اتنی ڈائیورس ہونے لگی اب ایسا وقت آ گیا کہ شادی کو وہاں ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ میں ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا، ایک ایسے ملک میں جانا ہوا وہاں پوری زندگی یہ نہیں بتانا پڑتا کہ میرا خاوند کون ہے یا میرے باپ اور ماں کون ہیں، پوری زندگی کوئی ایک بھی فارم ایسا نہیں بنانا پڑتا جس میں ماں یا باپ کا نام لکھنے کا نوبت آئے۔ تو سوچئے تو صحیح، مادر پدر آزاد ہو گئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عورت بیچاری مصیبت میں پھنس گئی، اس کو اپنی روزی کے لیے جاب بھی لازمی کرنی پڑتی ہے، 8 گھنٹے وہ جاب کرتی ہے، ایک تو جاب سے تھکی ہوئی آتی ہے، اس کے بعد گھر کے سارے کام وہ بھی عورت کو کرنے پڑتے ہیں اور اولاد بھی عورت کو سنبھالنی پڑتی ہے۔ کہاں اسلام کے معاشرے میں اولاد کا کام فقط گھر کو سنبھالنا، اس کو کمانے کے لیے کوئی نہیں دھکے کھانے پڑتے، مگر یہاں تو عورت کو دفتروں میں بھی جانا پڑتا ہے، اپنے باس کی ناز برداریاں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، تو گھر کی مصیبت علیحدہ، بچوں کو پالنا اپنی جگہ، کچن کے کام اپنی جگہ، اور پھر باس کی ناز برداریاں اپنی جگہ، عورت مصیبت میں پڑی ہوتی ہے۔ اس لیے کفر کے ماحول میں جس عورت سے بات کرو وہی کہے گی لائف از ویری ڈیفیکلٹ، زندگی بہت مشکل ہے۔ حقیقت میں اس ماحول نے عورت کی زندگی کو مشکل بنا کے رکھ دیا،
उस बेचारी को तो इस तरह समझा जाता है जैसे आइसक्रीम तो खा ली और उसके ऊपर के जो है कवर को कहीं फेंक दिया, इस तरह वक्ती तौर पर उससे फायदा उठा के फिर उसको यूज्ड पेपर की तरह ट्रैश कैन में फेंक दिया जाता है। ये औरत के साथ कहाँ का इंसाफ है? उसको इंसान तो न समझा गया, उसको अपनी ख्वाहिशात का खिलौना समझा गया। यही तो बुनियादी जो है फर्क है। इस्लाम इस चीज को कभी कबूल नहीं कर सकता। इस्लाम इसको हैवानियत करार देता है और कुफ्र का माहौल इसको जिंदगी का बेहतरीन उसूल बना देता है। लिहाजा ये एक बुनियादी फर्क है। इस्लाम हया का अलम्बरदार है, कुफ्र का माहौल वो बेहयाई का अलम्बरदार है। इसलिए बेहयाई के जितने भी काम होंगे आपको कुफ्र के माहौल से चलते निकलते नजर आएंगे। इसके उसूल एक समझ लेना, आपको शायद इस फकीर की ये बात समझ में आ जाए कि जब जन्नत में से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को निकाला गया तो उस वक्त उनके जिस्म से जो है वो पोशाक उतार दी गई। ये क्यों निकले थे? शैतान ने उनके दिल में बात डाली थी। अम्मा हव्वा के दिल में शैतान ने झूठी कसमें खाकर एतमाद दिला दिया था। वकासमहुमा, कुरान मजीद में है, शैतान ने दोनों के सामने कसमें खाई थी कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। वो कसम पर एतबार कर गए, धोखे में आ गए, भूल हो गई उनसे, एतमाद कर बैठे। लेकिन जब शैतानी हमला हुआ, नतीजा क्या निकला कि दोनों के जिस्म से जन्नत की पोशाक को उतार लिया गया, जिस्म बेलिबास कर दिया गया। एक उसूल यहाँ से समझ लें, जब भी शैतान का हमला होता है तो इंसान के जिस्म से लिबास उतर जाता है। तो ये आप उसूल समझ लेना। हमारे जद्द अमजद के जिस्म से भी लिबास उतरा था जब शैतान ने उनको धोखा दिया था। इसी तरह जब दुनिया में भी शैतान या शैतान के एजेंट इंसान को धोखा देते हैं तब इंसान के जिस्म से फिर लिबास उतर जाता है। तो आज औरत के जिस्म से लिबास उतार दिया गया। आप क्यों नहीं देखती कि उनकी जवान बच्चियां कैसे अजीबोगरीब लिबास में बाजारों की जीनत बन के चल रही होती हैं? तो क्या अगर नौजवान उनको देखते हैं उनके दिलों के अंदर बुरी तमन्नाएं नहीं उठती? नतीजा क्या होता है? घर में बीवियां बैठी रो रही होती हैं, नौजवान बाहर ऐश आराम कर रहे होते हैं। चुनाचे गुनाह का माहौल घरों के अंदर के सुकून को भी खत्म कर देता है और औरत को जो प्रोटेक्शन मिली उसको भी खत्म कर देता है। लिहाजा शरीयत ने कमजोर औरत का ख्याल करते हुए, उस पर मेहरबानी करते हुए अल्लाह ताला ने औरतों पे तरस फरमाया और उनके हकूक के वकील बन गए, उनके हकूक के दामिन बन गए। मर्द को कहा तुम अपनाना चाहते हो, इसे जिंदगी का साथी के तौर पे अपनाओ, अपनी जिंदगी की जो है वो साथी की तरह पर अपनाओ निकाह के जरिए से। ये तुम्हारे माल में और तुम्हारे हर चीज में बाकायदा हिस्सा रखेगी, हकूक रखेगी। देखो कितनी इज्जत के साथ बच्ची का निकाह होता है और फिर उसे एक फैमिली में जगह मिलती है, फिर उसकी औलाद होती है, घर होता है, वो घर में माँ भी होती है और जो है बीवी भी होती है, उसकी अपनी जिंदगी कितनी पुरसकून होती है। हमारे माहौल मुआशरे में हमारी बेअमली की वजह से परेशानियां होती हैं, लेकिन जिन घरों के अंदर नेकी और दीनदारी का माहौल है, औरतें भी नेक हैं, मर्द भी नेक हैं और वो खिलाफ शरीयत कामों से दूर रहते हैं, वहाँ बीवियाँ इतनी खुश होती हैं कि उनको अपना घर जन्नत की माने नजर आता है, अपने खामदों से उनको ऐसी मोहब्बत मिलती है कि उनकी जिंदगी एक जो है ख्वाब वाली पुरसकून जिंदगी की माने होती है। वो अपने बच्चों के साथ रहती हैं, उनको घर जन्नत नजर आती है, एक बच्चा एक रात भी उनकी आंखों से जुदा नहीं होता, बेटी जुदा नहीं होती, खुशियों भरा माहौल होता है। यूरोप में जो है कुफ्र के माहौल में तो इंसान की अज़दवाजी जिंदगी के बाद फिर औलाद का सिलसिला अव्वल तो वो होने नहीं देते ताकि अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में रुकावट ना हो। अगर हो भी जाए तो फिर बच्चों को दूसरे जो है वो घरों के अंदर पाला जाता है, इसलिए कि माँ के पास फुर्सत नहीं, उसने नौकरी के लिए जाना है तो 8 घंटे यूं लग गए, उसने अपनी जरूरत के लिए क्लब में जाना है कुछ घंटे उधर लग गए, کھانا پکانا ہے, کچھ گھنٹے ادھر لگ گئے, تھوڑا وقت بچہ ماں کے ساتھ گزارتا ہے, اس لیے ماں سے اس کو محبت نہیں ہوتی, اس لیے اس ماحول معاشرے میں ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو فطری محبتیں ہیں وہ محبتیں ختم ہو گئیں. ایک ہی شہر میں ایک لڑکی رہنے والی, چنانچہ ایک ٹیکسی چلانے والے ہمارے واقف لوگ تھے, اس نے یہ واقعہ سنایا کہ وہ ٹیکسی پر ایک جگہ سے دوسری جگہ گئی, تعارف کرنے لگی, میں نے پوچھ لیا تم کہاں کی رہنے والی ہو, کہنے لگی اسی شہر کی, تمہارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں, اسی شہر میں رہتے ہیں, تمہیں ان سے ملے ہوئے کتنا عرصہ ہوا, کہنے لگی ملے ہوئے 7 سال گزر گئے ہیں, میں نے پوچھا کیوں نہیں ملتی, کہنے لگے کہ مجھے اپنے دوستوں سے فرصت ہی نہیں. اب سوچئے وہ 18 سال کی نہ وہ کوئی 20 سال کی لڑکی تھی, 13 سال میں گھر سے نکلی, 7 سال گزر گئے, ایک ہی شہر میں رہتی ہے, ماں باپ سے کبھی دوبارہ جا کر نہیں ملی, کہتی ہے میرے پاس فرصت نہیں. تو وہاں تو ایک شہر میں رہتے ہوئے بچے ماں باپ کو نہیں ملتے, زیادہ سے زیادہ تیر مار لیا, سارے سال میں ایک دن اس کو مدر ڈے کہہ کر منا لیتے ہیں کہ چلو ماں کو فون کال کر لی, خط لکھ دیا, کوئی تحفہ بھیج دیا, یہ سمجھے ماں کا حق ادا ہو گیا. آپ ذرا غور سے سوچیں اور اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر کے سوچیں کہ کیا آپ ایسی ماں بن کے رہنا چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد اسی شہر میں رہتی ہو اور آپ بڑھاپے کی عمر کو آ جائیں اور وہ آپ کو سال میں صرف ایک مرتبہ فون کال کر دیں اور دوسرا آپ سے پوچھیں بھی نہیں آپ جیتی ہیں یا مرتی ہیں, آپ صحت مند ہیں یا بیمار ہیں. ماں کو اللہ تعالیٰ نے جو مامتا دی وہ تو کبھی برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے مسلمان عورت ایسے ماحول سے نفرت کرتی ہے جہاں خلاف فطرت زندگی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کام ہوتے ہیں. ہاں مسلمان عورت تو اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتی ہے, بلکہ بڑھاپے میں تو بچوں کا ساتھ اور زیادہ اسے اچھا لگتا ہے, اس کو اپنے بڑھاپے کی زندگی میں ان بچوں کو دیکھ کے سکون ملتا ہے, سکھ ملتا ہے. اور شریعت نے بھی بچوں کو کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی پوری طرح خدمت کرو, شریعت نے تو ماں باپ کا اتنا درجہ دیا کہ جس بچے نے یا بچی نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھا, ہر مرتبہ نظر ڈالنے پر اللہ تعالیٰ ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی جو بار بار دیکھے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. دیکھو یہ اسلام کا معاشرہ ہے جو اولاد کو ماں باپ کے یہ حقوق بتا رہا ہے, ایک وہ معاشرہ ہے جو سال میں ایک دن مدر ڈے منا کر سمجھتا ہے کہ ماں کا حق پورا ہو گیا. اب آپ کو دونوں میں سے کون سا معاشرہ اچھا لگتا ہے؟ دل پہ آواز آئے گی یقیناً اسلام دین فطرت ہے, ہم تو اسی زندگی کو پسند کرتی ہیں. تو اس لیے آپ جو ہے کیا چاہتی ہیں کہ گھر کی ایک زندگی ہو, آپ کا میاں ہو, آپ کی زندگی میں وہ پوری محبتیں بکھیر رہا ہو, آپ کے دکھ درد کا ساتھی ہو. ایک کفر کا معاشرہ ہے جہاں ہر نوجوان عورت کو روز ایک نئے مرد کے سامنے جانا پڑتا ہے اور وہ مرد بھی تھوڑی دیر چکنی چکنی باتیں کر کے اپنا جو ہے مطلب نکال کے پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اس عورت سے یہ بھی نہیں پوچھتا تم صحت مند ہو یا بیمار ہو, تمہیں پریشانی ہے یا کیا, چنانچہ شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس کو گھر کی تنہائیاں ڈستی ہیں, گھر کی تنہائیاں اسے پریشان کرتی ہیں, اس لیے یہ سائیکک بن جاتی ہے, نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے. چنانچہ اس ماحول میں اس کو پھر ڈاکٹروں سے ٹریٹمنٹ لینی پڑ جاتی ہیں, اس لیے کہ اس کو زندگی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. سوچیں کیا اس طرح آپ دو قدم کا ساتھی پسند کرتی ہیں یا زندگی کا ساتھی پسند کرتی ہیں؟ اب جو ہے دل سے آواز آئے گی کہ دین اسلام نے جو کہا وہی دین فطرت ہے, ہم اسی زندگی کو پسند کرتی ہیں. پھر یہ بھی سوچیں آپ اپنے بچے بچیوں کے بارے میں کیا سوچتی ہیں کہ یہ ذرا جو ہے بڑی عمر کے ہوں اور پھر یہ اپنی من مرضی زندگی گزارنے کے لیے نکل جائیں, یا آپ یہ چاہتی ہیں اپنی محبت سے پالا, اب ان کی شادیاں بھی کرے, ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہوں, پھر ان کی اولادیں ہوں وہ بھی آپ کے سامنے ہوں, تو آپ یقیناً ایسے ماحول کو زیادہ پسند کریں گی دل سے آواز آئے گی کہ دین اسلام دین فطرت ہے، ہم اسی زندگی کو پسند کرتی ہیں۔ لہذا ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کفر کا ماحول بے حیائی کا علم بردار ہے، اسلام کا ماحول حیا کا علم بردار ہے، ان دونوں کے درمیان مفاہمت ممکن ہی نہیں۔ اسی کو کہنے والوں نے ٹکراؤ کہہ دیا۔ بات 100% سچی ہے، ہم جو بھی ہوں بے حیائی بشرمی کو پسند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ جو بے حیائی کو پسند کرے گا ایمان کی دولت سے محروم ہوگا، تب بے حیائی کو پسند کرے گا۔ لہذا دین اسلام دین فطرت ہے، اس نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا جہاں سے شیطان حملہ کر سکتا تھا۔ اسی لیے شہوات کے اوپر قابو پانے کا آسان طریقہ اس نے بتا دیا، 100 علاجوں کا ایک علاج کہ شادی کے نقطے ہٹا کر اس کو سادی بنا دو اور بچوں کے نکاح کرنے میں جلدی کر لو، لہذا گناہ ختم ہو جائیں گے اور بچے اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں گے۔ تو بات چل رہی تھی کہ ہر انسان کے اندر حیوانیت کا جذبہ ہے، حیوانیت کا جذبہ چاہتا ہے کہ زیادہ کھائے پیئے اور زیادہ اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ شریعت نے کہا اس کی ایک حدود ہیں، شرعی حدود کے رہ کر کھانا بھی ٹھیک ہے، پینا بھی ٹھیک ہے، خواہش کو پورا کرنا بھی ٹھیک ہے۔ نکاح ہو گیا، اب اپنی بیوی کو جتنی محبت دے سکتے ہو اتنی محبت دو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ملے گا۔ ارے شریعت نے محبتوں بری زندگی کو پسند کیا، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی خامن اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے میاں کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، محبتوں بری زندگی کو شریعت نے کتنا پسند فرمایا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شریعت یوں کہہ رہی ہے میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے گھروں میں الفت و محبتوں کی زندگی گزاریے، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے تمہیں دنیا میں بھی سکون مل جائے گا۔ جب لوگ جو ہے کفر کے ماحول پر نظر ڈالیے، وہاں ماں باپ اولاد کے درمیان وہ تعلق نہیں ہوتا، چنانچہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت نہیں ہوتی۔ یہ آج ایک مرتبہ آسٹریلیا سے واپس سنگاپور کی فلائٹ پہ آ رہا تھا، راستے میں ایک انگریز نوجوان جوڑا جو ہے بیٹھ گیا، قریب ان کے ایک جو ہے نوجوان مسلمان بھی بیٹھ گیا، قریب کی سیٹیں تھیں، یہ عاجز ان سے پچھلی سیٹ پر تھا مگر ان کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نوجوان نے ان سے پوچھا کہ شادی کب ہوئی، انہوں نے بتایا ابھی 2 دن ہوئے ہیں، ہم ہنی مون کے لیے فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ نوجوان نے بھی ان سے باتیں شروع کر دیں، انہوں نے ان سے باتیں شروع کر دیں۔ باتوں کے درمیان نوجوان نے یہ سوال بھی پوچھ لیا کہ تم اپنی زندگی میں کیا سوچتے ہو کہ کتنے بچے ہوں۔ جب اس نے یہ سوال پوچھا، میاں بیوی دونوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو یہ سوچ رکھا ہے ہمیں اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب نوجوان نے یہ سنا، اس نے کہا آخر کیوں، ہر جوڑے کو اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ دونوں کہنے لگے، ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے ہم اپنے بچوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، وہ بے وفا ہوتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہم دونوں گھر کے اندر ایک کتا پالیں گے، کتا وفادار ہوتا ہے، ہم ساری زندگی اس کو اپنا بچہ سمجھ کے رکھیں گے۔ اب ذرا سوچئے، کفر کے ماحول نے فطرت سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا، اب گھروں میں اولادیں پلنے کی بجائے کتے پلنے لگ گئے۔ اب یہ بھی کوئی انسانیت والی زندگی ہے کہ انسان کتے کے بوسے لے، اس کو پینے سے لگائے؟ ماں کی مامتا تو بچے کے لیے تھی کہ اس کی گود میں انسان کا بچہ ہوتا، وہ اس سے پیار کرتی، پینے سے لگاتی، اس کی تربیت کرتی تاکہ ایک اچھا انسان بنتا معاشرے میں۔ مگر جب کفر نے اپنی نکاح کو فقط شہوات کی حد تک منحصر کر دیا اور عورت کے لیے جو ہے کوئی بچے اس کے قریب نہیں ہوتے، اس کے پاس نہیں رہتے، تو وہ سوچتی ہے کہ چلو گھر میں کتا تو ہر وقت ہے، لہذا کتے کو پالنے کا رواج عام ہو گیا، کتے کے لیے وصیتیں کر جاتے ہیں کہ جی اس کو جو ہے میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی کتے کے نام کر دی جائے، $1,000,000 کی پراپرٹی کتوں کے نام وقف کر دی جاتی ہے اور کتے پالے جاتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھی یوں سوچتا ہوں کہ اللہ کو وہ گاڈ کہتے ہیں، GOD گاڈ، مگر انہوں نے جب اللہ سے رخ پھیرا، اپنی پشت اللہ کی طرف کر دی اور رخ دنیا کی طرف کر دیا، اللہ نے بھی جو نام وہ استعمال کرتے تھے گاڈ، اس کو الٹ کر کے ڈی او جی ڈاگ بنا دیا کہ تم گاڈ کی پرستش سے ہٹے، میں تمہیں ڈاگ کی پرستش سے لگا دیتا ہوں۔ کتے کو پوج رہے ہوتے ہیں، اس کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کو تو گھر میں ایسے رکھتے ہیں جیسے کسی بڑے اسپیشل بلوڈ کو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو وہاں پر یہ بھی تجربہ کیا، ہمارے ایک دوست کسی گھر میں گئے، کتا آیا، انہوں نے ذرا اس کو جھڑکی دے دی تو سامنے والی عورت جب نکلی رونے بیٹھ گئی، تم نے میرے کتے کو ڈانٹ کیوں دیا؟ اللہ اکبر، یہ حال ہو گیا کتے کی محبت میں۔ مالک آپ کیسے عظیم ہیں، جنہوں نے آپ سے رخ پھیرا، گاڈ کو چھوڑا، آپ نے ڈاگ ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ چلو یہ تمہارا خدا بن رہا ہے، اسے پوجو، اس سے محبتیں کرو۔ چنانچہ اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اب اس ماحول میں اب جانوروں کے ساتھ خواہشات کو پورے کرنے کے کیسز بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ انسانیت کو چھوڑ کر حیوانیت آتی چلی جا رہی ہے، اب ذرا سوچئے تو صحیح، یہ بھی کیا زندگی ہوگی؟ لہذا جب فطری زندگی ختم ہو گئی تو انسان نے فطری طریقہ کو روک کر غیر فطری طریقے استعمال شروع کر دیے، لہذا وہاں کے قوانین کے مطابق عورت عورت سے شادی کرنے لگ گئی، مرد مرد سے شادی کرنے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو قرب قیامت کی علامات میں سے بتایا، میرے سچے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی علامت میں سے یہ ہے، عورتوں کی وجہ سے مرد سے مستغنی ہو جائیں گی، مرد مرد کی وجہ سے عورت سے مستغنی ہو جائیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ملک قانون پاس کر رہے ہیں، تالیوں کی گونج میں ان کے پارلیمنٹ میں قوانین پاس ہوتے ہیں، آج کے بعد یہ گے بن کر رہیں گے، یہ لیسبین بن کر رہیں گی، یہ کیا انسانیت ہے؟ پکی حیوانیت ہے۔ تو معلوم ہوا ایک حیا کا درس دینے والا نظام ہے، ایک بے حیائی کا درس دینے والا نظام ہے۔ اب دونوں میں جوڑ ممکن ہی نہیں، ہم حیا کی زندگی کو نہیں چھوڑ سکتے، لہذا جو بے حیائی کا نظام ہے ہمیں اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، ہم انہیں ان کی کوئی چھوٹی سی بھی چیز قبول نہیں کرنی۔ نوجوان بچیوں کو چاہیے وہ لباس بھی ایمان والوں جیسا پہنے، یورپ کا اور کفر کا لباس چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی اللہ قیامت کے دن ان کو اسی کے ساتھ کھڑا فرما دیں گے۔ اس لیے اپنے کپڑے بھی دینی لوگوں والے کپڑے ہونے چاہیے، اپنانے چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کی ہم پر رحمت ہو، اللہ کا ہم پر کرم ہو۔ تو یوں بات پل چلی تھی کہ انسان کی شخصیت کے تین پہلو ہیں، ایک پہلو حیوانیت کا ہے، اور اس پہلو میں کھانا پینا اور شہوت، یہ تین چیزیں آتی ہیں، دو پہلو اور ہیں مگر وقت کافی ہو چکا، لہذا آج کا عنوان اسی بات پر مکمل کرتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ جو بقیہ دو پہلو ہیں اگلی محفل میں آپ کو جو ہیں بتا دیں گے۔ کل ایمان کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے بات کی گئی، آج حیا کی اہمیت کے بارے میں بات کی گئی۔ ان دونوں بیانات کو سن کر آپ کے دل میں یہ بات یقیناً بیٹھی ہوگی، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اور عزت و آبرو اس کے بعد زیادہ قیمتی ہے۔ ان دونوں نعمتوں کی حفاظت کیجئے، رب کریم ہمیں ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ اب آپ میری بات سننے کے بعد دل میں تو یہ بڑا سوچ رہی ہوں گی، ہاں ہاں ہمیں ایمان بھی بڑا عزیز ہے، عزت و ناموس بھی بڑی عزیز ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی بڑی عزیز ہے، لیکن اگر آپ سے ٹیسٹ لیا جائے تو شاید تھوڑی پاس ہوں گی، مجھے ڈر ہے زیادہ کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر آج کسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ کو فرض کرو کو یہ خبر دے کہ آپ کو فلاں ملک کا پاسپورٹ دیا جا رہا ہے جو دنیا میں نمبر ون سمجھا جاتا ہے، کہ وہاں جاؤ تو تم میں سے کتنی عورتیں وہاں جا کر رہنا پسند کریں گی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ممکن ہے ایک بڑی تعداد آپ میں سے ایسی ہو جو کہے ہاں ہاں مجھے وہاں کا پاسپورٹ چاہیے، وہاں کی ریزیڈنس چاہیے، میں اپنے بچوں کو وہاں کی تعلیم دوں گی۔ کیا مطلب؟ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں، میں اپنی اولاد کے ایمان کو قربان کرنے پہ تیار ہوں، میں اپنی عزت کو وہاں جا کر قربان کرنے پہ تیار ہوں، میں اسلام کو قربان کرنے پہ تیار ہوں، اور مجھے وہاں جا کر ذرا وہاں کے اچھے لک میں چاہیے، دنیا کا مال پیسہ چاہیے۔ لہذا آپ کو شاید ہی کوئی عورت ملتی ہو کہ جس کو ایسے مواقع ملیں ان ملکوں میں سیٹل ہونے کے، اور پھر نہ جائے۔ ہم نے تو بڑے بڑے دینداروں کو دیکھا، ذرا موقع ملتا ہے اولاد کو لے کے فوراً ان ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں، جیسے جنت میں داخل ہونے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیسٹ کوئسچن ہے، اپنے دلوں سے پوچھئے، جب آپ کے سامنے کوئی یہ کوئسچن ریز کرے، کیا آپ کو اگر وہاں کا اقامہ دے دیا جائے کہ وہاں آپ کو اقامہ مل گیا ساری زندگی کے لیے، آپ وہاں جانا چاہیں گی؟ جب آپ کے دل سے نو آئے، انکار آئے، نفرت کا جذبہ پیدا ہو، آپ کہیں یہ کوئی بات ہے مجھے وہاں جا کے رہنے کے لیے کہنا چاہتے ہو، ارے رہنے کی اجازت دینا چاہتے ہو، ذرا مجھے مکہ میں رہنے کی اجازت دو، مدینہ میں رہنے کی اجازت دو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہو سکے تو مدینے میں آ کے مر جا، میں تو وہاں جانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں مجھے آخری وقت میں جنت بقیع کی بٹی مل جائے، قیامت کے دن میں اپنے آقا کے قدموں میں کھڑی کی جاؤں۔ اگر دل کی یہ تمنا ہو، اس کا مطلب ہے آپ نے ایمان کی اہمیت کو پہچان لیا، اور اگر یہ دل کی نیت ہے کہ نہیں مجھے موقع ملے تو میں کفر کے ماحول میں جا کر اپنی اولاد کو وہاں رکھنے کے لیے تیار ہوں، سمجھ لیں ابھی ایمان کی حقیقت اور اہمیت دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو لوگ وہاں جا کر رہے، ان کی پانچویں نسل آپ کو ایمان پر قائم نظر نہیں آئے گی، الا ماشاء اللہ۔ ہمیں تو وہاں جو ہے کئی سال آتے جاتے گزر گئے، ہم نے اندازہ لگایا جو بھی وہاں گیا اس کی پانچ نسلوں کا ایمان بچنا مشکل ہے، کسی کا دوسری نسل کا بچنا مشکل، کسی کا تیسرا، کسی کا چوتھا، پانچویں کے بعد تو جھاڑو پھر جاتا ہے۔ تو جب آپ کی پانچ نسلیں، پانچ کے بعد آپ کی نسل ہی ایمان سے جو ہے محروم ہو جائے گی، تو پھر وہاں آپ نے کیا کمایا اور کیا پایا؟ ان ملکوں میں جو مسلمان ملک ہیں، اگر آپ زندگی گزاریں گی، آپ کے بعد آپ کی 100 نسلیں بھی آنی ہوں گی، مجھے 100% یقین ہے 100 نسلوں کے ایمان کی پکی حفاظت ہوگی۔ وہ عمل میں کوتاہی کر سکیں گے، مگر کم از کم اللہ اور اس کے رسول کے شہدائی رہیں گے۔ مسلمان ملکوں کی یہ عظمت ہے، مسلمان معاشرے کی یہ عظمت ہے، ہم اس عظمت کو کبھی بھی جو ہے کم نظر سے نہ دیکھیں کہ انسان کی اگر 100 نسلیں بھی مسلمان معاشرے میں پیدا ہوں تو کم از کم ایمان تو محفوظ ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی وقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور ہم آگ میں پڑ جانا پسند کر لیں مگر ایمان سے ہٹ جانا ہرگز پسند نہ کریں۔ کوئی ہمیں سولی پہ لٹکا دے، لٹک جائیں مگر ایمان سے پیچھے نہ ہٹیں۔ کوئی ہماری کھال جسم سے علیحدہ کر دے، ہم علیحدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں مگر اپنے کو ایمان سے علیحدہ نہ کریں۔ جب ایسی ایمان کی اہمیت ہوگی، پھر دیکھیے ایمان کی حلاوت آپ کو محسوس ہوگی۔ رب کریم ہمیں باحیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے، اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے، اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، اللہ ہمیں شیطانی سوچوں سے محفوظ فرما، شیطانی کاموں سے محفوظ فرما، شیطانی دوستوں سے محفوظ فرما، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما، اے مالک پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما، ہماری میلی نظروں کو پاک فرما اور میلے دلوں کو صاف فرما، رب کریم ہمارے اندر کے سوئے ہوئے انسان کو جگا اور ہمیں نیکی کی زندگی نصیب فرما، اور اب تک جو گناہ کیے سب معاف فرما، اے مالک یہ آپ کا یہ ہے کمبھ نار آگ کے خلاصی کا اشرہ ہے، رب کریم جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اے اللہ رمضان المبارک آیا ہمیں تو گزرنے کا پتہ نہیں چل رہا، اب ابھی تو آنے کی انتظار تھی اور اب تو جانے کا ڈر لگ گیا، میرے مالک ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ڈر لگتا ہے، جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اللہ ہم نہیں جانتے ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں، میرے مالک مغفرت فرما دیجئے اور ہمیں ایک فرشتے کی بدعا سے بچا لیجئے، اے اللہ آپ کے محبوب نے اس پر آمین کی مہر لگا دی، اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے، اللہ پہلے تو اپنے اعمال اتنے برے ہیں، اوپر سے اگر آپ کے محبوب کی بدعا آ گئی تو کیا بنے گا، میرے مالک ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھنے والے ہیں، اللہ ان کے دل میں غم ہے، ان کے دل میں دکھ ہے، یہ جو بننا چاہتے ہیں یہ اللہ نہیں بن پا رہے، اس لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آ گئے ہیں، میرے مالک گھر آئے کا ہر کوئی لحاظ کر لیتا ہے، گھر آنے والے کا ہر کوئی خیال کرتا ہے، یہ مالک تیرے گھر کے مہمان ہیں، رب کریم رحمت فرما دیجئے، اللہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، اے مالک اپنی محبت عطا کر دیجئے، رب کریم رحمتوں کی زندگی نصیب فرما دیجئے اور ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لیجئے، اے اللہ جتنی مسئلات دور دور سے چل کے آتی ہیں ان کی حاضری قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے نو گھروں کے اندر کے ماحول کو نیک بنا دیجئے، جو بچیاں اے اللہ نیکوکاری کی زندگی گزار رہی ہیں ان کی زندگی کو اور نیک بنا دیجئے، اور جو اے اللہ راستے سے بھٹکتی پھر رہی ہیں ان کو نیکی کی ہدایت عطا فرما دیجئے، میرے مالک ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے اور ہمیں دوزخ میں جانے سے بچا لیجئے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے اور ہمارے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کیجئے، اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف دوڑتا ہے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے دامن پھیلائے ہیں جھولیوں کو بھر دیجئے، اے اللہ یہ مستورات اپنے دل کے حال کس کے سامنے کھولیں اور دل کی باتیں کس کو جا کر کہیں، آپ ہی سینوں کے بھید جانتے ہیں، اللہ جن چیزوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے ان کو دور کر دیجئے اور جو یہ چاہتی ہیں وہ چیزیں ان کو عطا فرما دیجئے، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات لکھے کہے ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ جن کے ہمارے حقوق پر حقوق آتے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، قیامت کے دن ان کے حقوق سے میں سبق دوش فرما، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ اساتذہ جو دنیا سے فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك.